بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيجيك محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وسلم. پروردگار عرب نے قرآن کریم کے اندر حقائق کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے ہدایت کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے. اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ہدایت کو سمجھنے، اس پر چلنے کی سعادت نصیب کی ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ ہم اس کے دین سے وابستہ ہیں، اس کے رہنماؤں کو پہچاننے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے دین کا کھلے عام ذکر کر سکتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا نے متعال ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم دین کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، اور انشاءاللہ حجت خدا کے ظہور کے موقع پر ان کی نصرت اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے حصول کے لیے، اور انشاءاللہ بارگاہ احدیت کے اندر قبولیت کی التماس کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اس کائنات میں جو کوئی بھی تھوڑا بہت بھی غور و فکر کرے اور دین مبین کے بیان کیے ہوئے احکام کو اپنی نظر میں رکھے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. یہ کہ کائنات صرف وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے، یہ شاید دین کے مسلمات میں سے ہے، بلکہ قطعاً دین کے مسلمات میں سے ہے. ہم صرف بدن نہیں ہیں، ہم روح بھی ہیں، اور درحقیقت روح ہی اصل ہے. یہ دنیا صرف دنیا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک آخرت بھی ہے، اور وہ آخرت ہی اصل ہے. اور یہ جو دنیا خود سے چلتی نظر آ رہی ہے، یہ خود سے نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس کا ایک خالق ہے اور وہی اصل ہے. یہ وہ حصہ ہے جو دین کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ کہلاتا ہے، کہ آپ کو ایک ظاہر نظر آئے گا اور اس کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ باطن اصل ہے. جو شخص صرف ظاہر کو دیکھتا ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے صرف اس دنیا کے اندر یہ دھوکہ ممکن ہے. اگر کوئی اس دنیا سے نکل جائے، مثال کے طور پہ برزخ میں پہنچ جائے، اب اسے کیا دھوکہ ہونا ہے؟ وہاں فرشتے اس کو آنکھوں سے نظر آ رہے ہوں گے، اپنی برزخی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوگا، اللہ کے رحمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، نعوذ باللہ جو عذاب میں مبتلا ہوگا اس کے عذاب کو دیکھ رہا ہوگا. وہاں پہ کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ دھوکہ اس دنیا کے اندر ہے صرف. یہاں پہ ایک ظاہر ہے، یہاں پہ ایک باطن ہے. اس دنیا کے اندر ہمیں یہ ہدف دیا گیا ہے کہ ہم اس ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کے باطن کو پہچاننے کی کوشش کریں. اس کو ہم بصیرت تعبیر کر سکتے ہیں. خدا نمتان نے ہمیں ایک بصارت دی ہے، جو ہماری دو آنکھیں ہیں جس سے ہم اس مادی دنیا کو دیکھتے ہیں. ایک خدا نے ہمیں بصیرت دی ہے، اور بصیرت وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو چیزیں معمولاً لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں بہت سارے اللہ کے قوانین بھی ہیں, مختصر اس کے اوپر آرائش پیش کرتے ہوئے موضوع کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. خدا تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے لوگوں کے اس دھوکے کو بیان کیا ہے کہ لوگ کس طرح دھوکے میں پھنس جاتے تھے. مثلا خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ دن آیا جب قارون اپنی تمام تر زینتوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. جب قارون اپنی تمام تر زینتوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو لوگوں کی آنکھیں اس کی چمک دمک کے سامنے خیرہ ہو گئیں, جھک گئیں, اور خدا نمتال سے کہنے کہ کاش خدا ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو اس کے پاس ہے. پھر تھوڑی دیر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو اس کے حق میں بد دعا بنی غرق ہونے لگا, تو یہی لوگ جو کل تک دعا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس وہ جو قارون کے پاس ہے, خدا نمتال سے پناہ مانگنے لگے کہ خدا تو نے محفوظ کر لیا کہ ہماری اس دعا کو پورا نہ کیا جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی. یہ جو بیچ کا وقت ہے یہ امتحان ہے. جس دن وہ ظاہر ہوا اس دن سے لے کر جس دن وہ غرق ہوا اس دن تک یہ اصل امتحان ہے. یہاں پہ بصیرت نے کام آنا ہے. ظاہر ہے جس دن قارون غرق ہو رہا ہے اس دن کون بیوقوف دعا کرے گا کہ مجھے قارون جیسی کوئی چیز ملے, اس کو دیکھ کے تو غرق ہوتے ہوئے کون دعا کرنا ہے. لیکن وہ جو طاقت کا زمانہ ہوتا ہے اور وہ جو طاقت کے زوال کا زمانہ ہوتا ہے اس دوران میں ایک امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اس امتحان میں وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں جو صاحب بصیرت ہوں. اب دین مبین نے انسانوں کو چونکہ ہدایت کا وعدہ کیا ہوا ہے اس بصیرت کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے دیے ہیں کہ آپ اس بصیرت کو حاصل کریں. مثلا بصیرت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. بصیرت کتاب پڑھنا نہیں ہے. نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب حفظ کر کے مر رہے ہیں, ان کو بصیرت نصیب نہیں ہو رہی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سینکڑوں ہزاروں حفاظ قرآن کریم موجود ہیں جنہوں نے حفظ کی زحمت اٹھائی ہے لیکن قرآن کی بصیرت سے کچھ نصیب نہیں ہو رہا. اور یہ بصیرت اس کا مطلب ہے کچھ اور چیز ہے. یہ بصیرت کیا ہو سکتی ہے؟ اس بصیرت کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا عرض ہوا صرف قرآن کریم پڑھنے سے بصیرت نہیں آ رہی ہے. آتی تو قرآن سے ہی ہے لیکن کچھ اور بھی اس کے اندر لگانا پڑے گا. وہ جو کچھ اور ہے وہ کیا لگانا پڑے گا؟ ایک طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور آئے کریمہ سے مدد لے سکتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا کہ کچھ لوگوں کو خدا قیامت کے دن اندھا محشور کرے گا. خدا نمتال اندھا ان کو اٹھائے گا. جب وہ اندھا اٹھائے گا خدا نمتال تو وہ جو اندھے ہو جائیں گے قیامت کے دن وہ خدا سے کہیں گے خدا لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا. خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا؟ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ لما حشرتنی آما تو نے کیوں مجھے محشور کیا جبکہ میں اندھا ہو گیا؟ جبکہ وقت خود تو بصیرا, جبکہ میں آنکھوں والا تھا اپنی دنیا کے اندر. تو جواب کیا ہے خدا نمتال کا؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بصارت بڑھتی کیسے ہے. خدا نمتال کا جواب یہ ہے کل تیرے سامنے میری نشانیاں گزرتی تھیں تو دیکھتا نہیں تھا, آج میں نے تمہیں آنکھوں سے محروم کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ظاہری جملہ کیا ہے؟ ظاہری جملہ یہ کہ تم جب دنیا میں تھے تو میری کچھ نشانیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے جاتی تھیں. تمہاری آنکھوں کا کام کیا تھا؟ نشانیوں کو دیکھو, ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرو. تم نے عبرت حاصل نہیں کی. تم نے دنیا میں جو میں نے دیا تھا اس آنکھیں اس سے وہ کام نہیں لیا جو تمہیں لینا چاہیے تھا. اب قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے؟ اب تم اس عذر سے محروم رہ گئے ہو چونکہ تم نے وہ کام لیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر خدا نے مجھے دنیا میں طاقت دی ہے تو ایک ہدف سے دی ہے. اگر میں طاقت کو وہاں استعمال نہیں کروں گا جہاں خدا نے مجھے دی ہے کل محشور ہو جاؤں گا میں بغیر طاقت کی کمزوری کے ساتھ. آنکھوں کو استعمال نہیں کروں گا وہاں پر جہاں خدا نے رکھی ہے, اندھا ہو جائے گا. طاقت کو وہاں استعمال نہیں کرے گا جہاں پر ہونی چاہیے تھی, اپنی طاقت سے جائے گا. اچھا اگر اولاد کو وہاں استعمال نہ کرے جہاں کرنی چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد سے محروم ہوگا. خدا کی تمام نعمتوں پہ اس طرح ہم کو حساب دینا پڑے گا. ایک ایک سوال ہوتا رہے گا, یہ نعمت تم کو دی, اس نعمت کا ہدف یہ تھا, یہ تم نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا نعمت بڑھ کے ملے گی, ان شکر تم لازیدن نہ کم. اور اگر نعمت کا وہ نہیں کیا جو تم کو دی تھی اس کا مطلب ہے یہ نعمت تم سے چھنے گی، چھنے گی بھی سوال بھی ہوگا، یہ دنیا کا قانون ہے. اچھا وہ خدا مثال جو آخرت کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ قانون ہے، کچھ نہ کچھ جھلک اس دنیا میں بھی دکھائے گا، کچھ نہ کچھ جھلک اس دنیا میں بھی دکھائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی مجھے نعمتیں خدا کی ملتی جا رہی ہیں، ایک کام اپنے آپ سے بار بار پوچھتا چلا جاؤں، میں نعمتوں کا صحیح استفادہ کر رہا ہوں؟ اگر مجھے طاقت مل رہی ہے، میں اپنی طاقت سے دیکھوں، جو خدا نے مجھے طاقت دی ہو تو کس ادب سے دے گا، مجھے وہ کر لینا چاہیے. اگر خدا نے مجھے آنکھیں دی ہیں، کس ادب سے دے گا؟ دولت دی ہے، کس ادب سے دے گا؟ جب آپ اور میں یہ کام کرنے لگیں گے، اس کام سے ہماری بصیرت بڑھے گی، اس کام سے ہماری بصیرت بڑھے گی. اور جتنا کفرانے نعمت کریں گے، نعوذ باللہ، خدا نے نعمت دی ہے وہاں استعمال نہیں کی جہاں ہونا چاہیے تھا، نعمت بھی ہاتھ سے جائے گی، بصیرت بھی ہاتھ سے جائے گی. اب اگر ہم کو بصیرت بڑھانی ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں، نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے، خدا تعالیٰ بصیرت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. جب ہماری بصیرت بڑھتی جائے گی، بہت ساری زندگی کی امور ہمارے سامنے حل ہوتے جائیں گے. اس چیپٹر میں ایک اور آئے کریمہ تذکرہ کر دوں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے فرقان قرار دیا ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں تشخیص دینے کی طاقت. جو شخص پہچان لے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جو طاقت ہوتی ہے اس کو فرقان کہتے ہیں. یہ فرقان ہے، قرآن کریم خود ایک فرقان ہے، حق اور باطل میں تشخیص دیتا ہے. اب ملاتے ہیں پچھلی گفتگو سے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگوں کو ہم نے فرقان کی طاقت دی ہے، حق اور باطل کو تشخیص کرتے ہیں. اچھا جن کو فرقان کی طاقت نہیں ملی ہوتی وہ کہاں پھنس جاتے ہیں؟ وہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. اب معاشرے کے اندر کوئی حرکت انجام پاتی ہے، کچھ کے پاس فرقان ہے، وہ اس فرقان کی روشنی میں حق اور باطل کو تشخیص دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس فرقان نہیں ہے، اگر فرقان نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب یہ حق اور باطل کو تشخیص نہیں دے پائیں گے، تشخیص نہیں دے پائیں گے، فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اور فتنے کے بعد میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ قوم کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت فتنہ ہے، اور فتنے کے چند پیرامیٹرز آپ کی خدمت میں عرض کیے، فتنہ کہاں کہاں سے آتا ہے. ایک کو میں نے کل عرض کیا تھا، رہبری کو نہ پہچاننا ایک فتنہ ہے، رہبر کو نہ پہچاننا ایک فتنہ ہے. اور بنیاد کیا قرار دی تھی؟ بنیاد قرار دی تھی شخص پرستی. لوگ حق پہچان کر اہل حق کے پاس نہیں جاتے، لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس نتیجے میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ فتنہ ہے رہبری کا فتنہ. یہ مصیبت آتی ہے معاشروں کے اوپر، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ چند جملات میں عرض کریں گے اور انشاءاللہ اگلے مورد کی طرف روانہ ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے محفوظ رہے، کہ وہ کسی غلط کے پیچھے چل نکلے اور بعد میں فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس کے لیے آسان ترین کام یہ ہے اللہ کے معیار کو اپنے نظروں کے اندر لانے کی کوشش کریں. خدا کے معیارات کیا ہیں؟ کس اسٹینڈرڈ پر خدا نے مطالعہ قبول کرتا ہے؟ اپنے اندر بھی ڈھونڈے، اور جس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اس کے اندر بھی ڈھونڈے. خدا نے مطالعہ نے چند معیار رکھے ہوں گے، اسے نبی کو بنایا ہے کسی معیار کے تحت بنایا ہے، امام بناتا ہے کسی معیار کے تحت بناتا ہے، امام جماعت تک کو بغیر معیار کے نہیں رکھتا ہے. تو کیوں خدا نمتال ایسے رکھے گا کہ لوگ کسی کے پیچھے چلیں؟ اس کا کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے، غیر معیار ہونا چاہیے. مثلا خدا نمتال کے معیارات کو دیکھیے، ان معیارات کے اوپر کمپرومائز مت کرے. میں آپ کی خدمت میں گزشتہ چند سالوں میں ایک قانون شاید ہر سال کسی نہ کسی وجہ سے مناسبت سے عرض کرتا ہوں. جو قانون مجھے سمجھ میں آیا ہے ابھی تک، اور مجھے اس پہ اطمینان ہے، کافی اطمینان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا متعال کے کسی قانون کو توڑ دیا جائے تو کوئی بے عزتی آتی ہے. جس چیز کی خاطر توڑتے ہیں اس سے بے عزتی آتی ہے. یہ مجھے اچھی طرح سمجھ میں آیا ہے ابھی. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ مجھے 100% یقین ہو گیا کہ ایسا نہ مبالغہ ہو جائے کر، لیکن کم از کم اطمینان کافی زیادہ ہے کہ یہ قانون صحیح قانون ہے. قانون کیا ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات ابھی تک؟ جب بھی کسی چیز کی خاطر خدا کا کوئی قانون توڑیں گے، جس چیز کی خاطر توڑا ہے خدا کا قانون، وہاں سے بے عزتی آئے گی، اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اب دو صورتیں ہمارے سامنے، ایک خدا کا قانون ہوتا ہے، قانون خدا کا سخت لگنے لگتا ہے بعض لوگوں کو، بعض لوگوں کو خدا کا قانون سخت لگتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ جب توڑ دیتے ہیں تو جس وجہ سے توڑتے ہیں وہاں سے ایک بے عزتی آتی ہے، اور وہ بے عزتی اس قانون سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اس قانون سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا تعالیٰ کو معاشرے کے اندر فحشا پسند نہیں ہے۔ فحشا کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو آشکار نہیں ہونا چاہیے وہ آشکار ہو جائے، اس کو فحشا تعبیر کیا جاتا ہے، یہ فحش ہے۔ خدا تعالیٰ کو فحشا پسند نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ تجویز کرتا ہے، مردوں کے لیے نظروں کی پاکیزگی تجویز کرتا ہے، فسق و فجور کو، فحشا کو معاشرے کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا، ممانعت ہے اس کی۔ اچھا، اب بعض کو خدا کا یہ حکم سخت لگے گا، مثلا بعض لوگوں کو یہ سخت لگے گا کہ ہم اپنی نظروں کو کنٹرول کریں، بعض خواتین کو یہ سخت لگے گا کہ وہ پردے کے معاملے میں احتیاط کریں، یہ سخت لگے گا۔ اسی طریقے سے فحشا کا ٹیلی ویژن کے اوپر آنا ہے، بعض لوگوں کو سخت لگے گا کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بظاہر مزہ لے رہے ہیں، ہم مزہ نہ لیں، ان کو سخت لگے گا، ٹھیک ہے؟ ان کو چونکہ سخت لگے گا وہ فحشا کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے، مثلا وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم تو ہے کہ نہیں کیا جائے، لیکن چونکہ ہم اس لذت کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم اللہ کے حکم پہ جاتے ہیں تو ہمیں لذت چھوڑنی پڑے گی، اس لذت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ ہم لذت نہیں چھوڑ سکتے اس خاطر ہم خدا کا حکم نعوذ باللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خدا کا حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے خدا کا حکم کس چیز کی خاطر چھوڑا تھا؟ فحشا کی خاطر، فحشا کی لذت کی خاطر خدا کا حکم چھوڑ دیا تھا۔ جیسے یہ کام کریں گے، اب اس فحشا کی وجہ سے کوئی بے عزتی آئے گی، اس کی وجہ سے کوئی بے عزتی آئے گی، اور وہ بے عزتی اتنی سخت ہوگی کہ فحشا کو چھوڑنے کی سختی پھر بہت چھوٹی لگے گی، اس وقت بہت چھوٹی لگے گی، لیکن صرف ایک مصیبت ہے، اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال کو تجربے سے عرض کرتا ہوں، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے انسان نظریے سے عرض کرتا ہے، ایک دفعہ انسان تجربے سے عرض کرتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہوا ہے۔ کتنی دفعہ ہوا ہے کسی نے مثلا ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے بتایا کہ مثلا اولاد اس گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اس کے کیسز بہت زیادہ ہیں، انواع و اقسام کے، کہ جس کو بعض کو ذکر کرتے ہوئے انسان کو اپنے اندر اچھا احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً بچی نے یہ کام کر دیا، یہ لڑکے نے یہ کام کر دیا، اور وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں اس وقت، اور مثال کے طور پر کئی دفعہ ای میلز کے اندر، دوسری جگہوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اگر خودکشی جائز ہوتی تو خودکشی کر لیتے اس موقع پر۔ بے عزتی کا احساس بھی ہے، محرومیت کا احساس بھی ہے، نقصان کا احساس بھی ہے، بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں اس وجہ سے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہو گیا، یہ جھیلنا آسان ہے یا سخت ہے؟ بہت سخت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی جو اس مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ مصیبت بہت سخت ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے کوئی پوچھے کہ یہ جو سخت مرحلہ ہے یہ سخت ہے یا فحشا نہ دیکھنا وہ سخت تھا؟ اب اگر اس کو کوئی کہنا کہ تمہاری اس زندگی میں یہ پارٹ دور کیا جا سکتا ہے، صرف ایک کام کر لو، تم پردہ کر لو، تو کرے یا نہیں کرے؟ اس وقت فوراً راضی ہو جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب واپسی کا دروازہ ہے نہیں، یہ کام 20 سال پہلے کرنا تھا، یہ کام اس وقت کرنا تھا جب بچہ ہم سے ثقافت سیکھ رہا تھا، جب بچہ ہم سے تہذیب سیکھ رہا تھا، اس وقت ہم سے زندگی کا درس زندگی سیکھ رہا تھا، اس وقت ہم کو دکھانا تھا کہ بیٹا ایک شرم و حیا بھی ہوتی ہے، ایک آنکھوں کی شرم بھی ہوتی ہے، ایک زندگی کے اندر قانون بھی ہوتا ہے، خدا کا قانون نہیں توڑو، بے عزتی آئے گی۔ یہ اس وقت سکھانا تھا، اس وقت خدا نے متعال کے قانون کو اپنے قدموں تلے پامال کر کے اولاد کو جرأت دے دی۔ اس وقت اس نے خدا کا حکم توڑا تو کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہم نے خدا کا حکم توڑ دیا، اور کوئی غم احساس نہیں کیا، کوئی ندامت احساس نہیں کی، پشیمانی احساس نہیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جری ہوگا، جب وہ جری ہوگا وہ خدا کا حکم توڑے گا۔ اچھا، کبھی وہ خدا کا حکم توڑے جس میں میرا نقصان نہ ہو، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو حکم خدا توڑنے پہ جرات دے رہا ہوں، اور اتنا سا نہیں سوچتا کہ جو بچہ خدا کا حکم توڑنے پہ جری ہے وہ میری کہاں سنے گا پھر؟ بھائی جس کو میں نے جرات دے دی کہ وہ خدا کا حکم توڑے جو مالک کل ہے، تو وہ باپ کی کہاں سنے گا پھر؟ باپ کی کیوں سنے؟ کیا دیا ہے باپ نے؟ خدا سے بڑھ کر کچھ دیا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ۔ جب خدا کی میں نے نہیں سنی، اس کو سکھا دیا کہ تم مالک کل کا حکم توڑ سکتے ہو، میری نافرمانی میں اس کو کیا جائے گا؟ میری نافرمانی تو قطعاً کرے گا۔ جب یہ میری نافرمانی کرے گا، مجھے بے عزت کرے گا، اس وقت مجھے بہت برا لگے گا۔ اچھا آپ کوئی کہے تم پلٹ کے چلے جاؤ اور اس کو صحیح کر لو، میں فوراً تیار ہو جاؤں گا، لیکن اب ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کو بھی ہم بصیرت کہتے ہیں، یہ بھی ایک بصیرت ہے، یہ بھی ایک بصیرت ہے کہ آپ خدا متعال کے قوانین کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے جو فتنے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وہ جو شخصیت کا فتنہ آتا ہے، اس وقت بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ما صل علی محمد و آل محمد و اجل برکۃ۔ اب شاید یہ مثال بہت اچھی نہ لگے بعض لوگوں کو، اور شاید کوئی اعتراض کر ڈالے، لیکن صرف واقعے سے نزدیک لانے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی پاکستان میں ایک موقع پر ایک انتخابات میں ایک جگہ سے محترمہ فاطمہ جناح تھیں، دوسری طرف ایوب خان تھا۔ اچھا فاطمہ جناح کون تھی؟ قائد اعظم کی بہن تھی، جس نے پاکستان بنانے کی جد و جہد میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، محترم خاتون تھیں، اور الحمدللہ ان کا اعتبار بھی تھا، ان کی رسپیکٹ بھی تھی، ان کی سنسیریٹی لوگوں کے سامنے ثابت تھی کہ ہاں بھائی یہ محترم عورت ہیں اور ان کا ایک احترام ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے سنسیئر جد و جہد کی ہے۔ اچھا قبول نہیں کیا، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے اس کے مقابلے میں ایوب خان کو ترجیح دی ہے۔ اب میں نے کیا رہا کہ مثلاً محترمہ فاطمہ جناح کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی، نہیں، غلطی ہو یا نہ ہو صرف ایک معاملہ ہے، اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا اس کو لے لینا چاہیے تھا۔ کمپرومائز کیا اصول کے اوپر، میں کہ نہیں کہہ رہا حکم خدا کے اوپر کوئی کیا ہو کہ میں کہوں کہ حکم شرعی خدا تھا کہ ان کا ساتھ دینا تھا، عقلی اصولوں کے تحت جس کا ساتھ دینا چاہیے تھا نہیں دیا، اب ایک مصیبت شروع ہو گئی ہے اور بڑی مصیبت چلے گی، اس مصیبت کو بار بار دیکھنا پڑ رہا۔ یہ ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ فرد کی زندگی میں بھی ہوگا، قوم کی زندگی میں بھی ہوگا۔ اب قوم کی زندگی میں کیسے ہوگا، یہ میں نے سیاسی زندگی سے عرض کر دیا، جس کا حکم خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دینا حکم خدا تھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے میں نے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ بہتر تھا کہ وہ کر لیتے، یہ لوگ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، انہوں نے نظر انداز کیا اس بات کو کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، بعد میں بڑی مصیبتیں آئیں۔ اچھا عین ممکن ہے کہ پبلک نے ساتھ دیا ہو، اس نے انتخابات کے اندر دھاندلی کر لی ہو اور اپنے آپ کو چند ہزار ووٹوں سے جتوا کر معاملہ خراب کر لیا۔ یہ تو میں نے سیاست کی مثال دی، اب میں آپ کو دین کی مثال بھی دے دوں، معاشرتی مثال دے دوں، انفرادی مثال دے چکا ہوں، معاشرتی مثال دینے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد واجل برکاتہ۔ ہم لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اس مشکل میں مبتلا ہو چکے ہیں، باہر والے اب شروع کر رہے ہیں، باہر والے اب شروع کر رہے ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ دین کے نام پر دین لینے کے لیے کس سے دین لینا ہے، ایک مشکل ہے۔ آپ کے پاس کچھ دینی مراسم ہیں، کچھ عبادات ہیں، ان عبادات کو انجام دینے کے لیے اللہ نے کچھ معیار رکھے ہیں، اللہ نے کچھ معیار رکھے ہیں۔ اچھا وہ معیار ایسے ہیں، بعض اوقات ہمیں پسند نہیں آتے، نعوذ باللہ تعالیٰ، بعض اوقات ہمیں پسند نہیں آتے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایسی عرض کر رہا ہوں، کئی دفعہ اور بھی مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اگر میں اور آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو اناؤنسمنٹ کس سے کرواتے ہیں؟ دین کے نام پر ایک اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اناؤنسمنٹ کس سے کرواتے ہیں؟ ہم اناؤنسمنٹ اس سے کرواتے ہیں جس کی زبان صاف ستھری ہو، جس کی اپیئرنس تھوڑی سی معقول ہو، اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک اعلان کرے اور لوگ اس اعلان کو سنیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. صحیح. اچھا, اس میں کچھ اور دیکھتے ہیں کیا پھر, کہ جو اعلان کرنے والا ہے وہ متقی پرہیزگار ہو یا نہ ہو؟ یہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے. زیادہ زیادہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مثلا اگر کسی چندے کا اعلان کروانا ہو تو صاحب ثروت بھی ہو, غریب آدمی چندے کا اعلان نہ کرے ورنہ کوئی چندہ نہیں دے گا. اچھا, اس میں کبھی دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا تقویٰ کتنا ہے؟ نہیں. کبھی ضرورت بھی احساس ہوئی ہے کبھی کہیں پہ؟ نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کیا یہ دیکھا تھا کہ اس کی زبان کیسی ہے؟ نہیں, زبان خراب تھی. اپیئرنس دیکھی تھی کہ کیسی ہے؟ اپیئرنس بھی اچھی نہیں تھی. نسل دیکھی تھی کہ کیسی ہے؟ نسل بھی دوسروں کے مقابلے میں ظاہری طور پر جو ان کے اسٹینڈرڈ تھے اس میں کم تھی. اچھا, اللہ کے رسول نے کیا دیکھا تھا؟ اللہ کے رسول نے دیکھا تھا اس کا دل پاکیزہ ہے. ہم نے اناؤنسمنٹ کرنے والے میں کبھی یہ دیکھا ہے؟ قطعاً نہیں دیکھا. چلو اناؤنسمنٹ کی داستان گزار دیتے ہیں, معذرت کے ساتھ. ممبر پہ بیٹھنے والے میں دیکھا ہے؟ نہیں. اس میں کیا دیکھا ہے؟ اس میں دیکھا ہے اس کی زبان تیز ہو, زبان اچھی چلے, پبلک کے جذبات کو سمجھتا ہو, کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہو, اپیئرنس اچھی ہو تو اور بھی بہتر ہے. اور اگر دیندار نظر نہ آئے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں, ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں. یعنی مثلا کچھ لوگ تو بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی واڑی نہ ہو تو بہتر ہے. یہ ہم لوگوں کے معیارات ہیں. صحیح. مثلا ہم کیا دیکھتے ہیں؟ زبان اچھی ہو, خطابت اچھی ہو, جوش ولولہ ہو, پبلک کو ہماری دانش میں جو عوامی زبان ہے پبلک کو کھڑا کر دے, جب چاہے ہنسا لے جب چاہے رلا لے, اس طرح کی کوئی کام. یہ آدمی ہمارے نزدیک بہت فٹ ہے دین لینے کے لیے. اللہ کے رسول کے معیار میں کیسا ہی ہے؟ اللہ کے رسول نے کبھی اس سے اذان بھی نہیں دلوانی ہے, نہیں دلوانی. اچھا, آپ اب کیا ہوا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کمپرومائز ہو گیا, حکم خدا کمپرومائز ہو گیا. جیسے یہ کمپرومائز ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے دین ملے گا؟ نہیں. اور کیا ہوگا؟ دین نہیں ملے گا. اس کمپرومائز کرنے کی وجہ سے مشکل آئے گی, سخت مشکل آئے گی, بہت سخت مصیبت آئے گی. سخت مصیبت کیا آئے گی؟ بے عزتی اٹھانی پڑے گی. نمبر ایک, دین ہاتھ سے جائے گا. نمبر دو, جان بھی خطرے میں پڑے گی. نمبر تین, یہ تینوں چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, یہ تینوں چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. ہم 40 سال پہلے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اس کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ بھائی یہ آگے جا کر کہاں پہنچے گا. اس وقت ہم خوش تھے کہ دیکھو مجالس کے اندر کتنی رونق ہے, لوگ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم ان باتوں کو دیکھ رہے تھے اور سامنے والوں کو دیکھو ان کو بولنے کی کوئی جرأت نہیں ہو رہی. ہم نے اتنا کچھ کہہ دیا, ہم نے یہ بھی کہہ دیا, ہم نے وہ بھی کہہ دیا. ہم اس وقت یہ سوچ رہے تھے. مجھے یاد ہے اپنے بچپنے کے اندر ہم کبھی جاتے تھے بعض اوقات تو مثلا جنرل فیلنگ یہ تھی یہ اچھی ہو گئی ہے. اچھا ہو گیا. کیوں اچھا ہو گیا؟ دیکھو لوگوں کا عالم دیکھو کیسے کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے. ان چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں صاحب, اس سے 2-3 مصیبتیں آئی ہیں. نمبر ایک, اس میں مادہ پرستی بہت ہو گئی, مادہ پرستی بے انتہا ہو گئی اس کے اندر. وہ جو روح تھی دین کی, عبودیت, خلوص, سید الشہداء کی خدمت, وہ بہت پیچھے چلی گئی. اس میں مادہ پرستی ہو گئی, ایک خطرہ تو یہ ہو گیا. دوسرا معاملہ اس کے اندر یہ ہوا کہ جس کا کام تھا کہ وہ دین دے, جب اس کی ساری توجہ پبلک کو کھڑے کرنے پر ہوئی تو دین پیچھے رہ گیا. اس نے دین دینا بند کر دیا. اس کے پاس تھا ہی نہیں. عربی میں کہتے ہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا دے گا. اس بیچارے کے پاس تھا ہی نہیں, اور دین کو ہم نے اس کو بٹھاتے وقت دیکھا بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے. ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا. تو جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا تو اس کے پاس ہوگا بھی نہیں, ہوگا بھی نہیں, دے گا بھی نہیں. اب بے دین رہ گئے. وہ دوسری بدقسمتی. تیسری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب اس کے سامنے معیار رکھا کہ یہ لوگوں کو خوش کرے, تو اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض ایسی حرکتیں کی جس نے دوسروں کو یہاں سے باہر بھیج دیا. وہ جن کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا پیغام سنیں, وہ ہمارے ہاتھ سے باہر چلے گئے. اچھا, وہ تو باہر چلے گئے, معاملہ یہیں پہ رک جاتا تو داستان ابھی بھی نقصان دہ تھی. اس کے بعد اور معاملہ بڑھ گیا. وہ یہ کہ اس نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی بولے کوئی پیچھے سے بولنے والا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولا. اس نے غلط صحیح سب کچھ بولنا شروع کر دیا. اب وہ جو غلط صحیح سب کچھ بولنا شروع کیا, تو دشمنوں کی زبان بہت تیز چلی. انہوں نے اس کی زبان کو اٹھایا اور پوری دنیا کے سامنے اس کو ہمارا نمائندہ بنا کر دنیا کو سنا دیا کہ بھائی یہ تو یہ ہیں ان کے نمائندے. اچھا جب دنیا نے سنا کہ بھائی یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی رائے ہمارے بارے میں تبدیل ہو گئی, ہمارے بارے میں ان کی رائے تبدیل ہو گئی. جو رائے تبدیل ہوئی تو معاملہ ایسا پہنچا کہ وہ لوگ جو پہلے ہمارے ساتھ تھے, ہمارے بھائی تھے, پھر ہمیں کچھ اور کہنے لگے. نہ صرف کہنے لگے بلکہ دیواروں پر لکھ دیا دوسروں نے, اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی ان کو تو ہم جانتے ہیں, یہ لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ساری داستان ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے. آپ نے دین لینے کے لیے جو معیار تھے ان معیارات پر کمپرومائز کر لیا تھا, اس کے بعد یہ ساری مصیبت آتی چلی گئی. اچھا کاش یہ کام کاش یہیں پہ ختم ہو جاتا, یہیں پہ ختم ہو جاتا معاملہ, یہیں پہ ختم ہو جاتا. کیا معاملہ ختم ہو جاتا؟ معاملہ یہ ختم ہو جاتا کہ بھائی دین دینے اور دین لینے میں لینگویج معیار نہیں ہے, زبان اور خطابت معیار نہیں ہے, اپیئرنس معیار نہیں ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں نا, یہ تو معیار نہیں ہے نا قطعا دین لینے میں, نہ زبان معیار ہے, نہ خطابت معیار ہے, نہ اپیئرنس معیار ہے, یہ معیار نہیں ہے. کاش ہم نے یہ ٹھوکر کھا کر سیکھ لیا ہوتا. اب یہی کام انگلش اسپیکنگ سوسائٹی میں ہو رہا ہے, اب وہاں ہو رہا ہے. اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جس کی انگلش اچھی ہے, ایکسنٹ اس کا برٹش ایکسنٹ ہے, امریکن ایکسنٹ ہے, اور اپیئرنس تھوڑی ایسی ہو کہ جوانوں کو اٹریکٹ کر لے, وہ چیمپئن ہے, وہ چیمپئن ہے. اب یہ چل نکلا, یورپ میں بھی چل نکلا ہے, انگلش اسپیکنگ سوسائٹیز میں معمولاً یہ چل نکلا ہے. اچھا وہ یہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا, وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ صرف ایک بات دیکھ رہے ہیں, انگلش اچھی ہو, ایکسنٹ اچھا ہو, پہلی بات. دوسری بات, اپیئرنس ایسی ہو جو جوانوں کو اٹریکٹ کرے. اچھا یہ دونوں خدا کے معیار ہیں؟ خدا نے معیار دیے ہیں یہ؟ نہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے بنائے ہیں, اس پر آپ کسے کمپرومائز کریں گے؟ جو خدا نے کہا تھا. خدا نے کیا کہا تھا؟ تقویٰ دیکھنا, پرہیزگاری دیکھنا. وہ آپ نے دیکھا ہے, وہ نہیں دیکھا ہے, تو پھر داستان کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, تمہارے ساتھ شروع ہو گئی ہے, اب تم پھنس سکو. اچھا حل کیا ہے؟ حل یہ کہ جو خدا نے کہا ہے وہ قبول کر لیا جائے. اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو, اور اس فتنے اور مصیبت کے جائے اللہ کی بندگی کو اختیار کر لو, اپنی زندگی کو آسان کر لو. یہ میسج آپ کے اور ہمارے لیے بھی ہے, اور یہ ان سوسائٹیز کے لیے بھی ہے جو اب اس مصیبت کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس میں ہم پڑھ کر بہت سخت عذاب اپنے لیے اٹھا رہے ہیں. خدا انشاءاللہ بہتری نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. اچھا اب اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں, میں ان مثالوں کو عرض نہیں کروں گا. اتنی تفصیل سے جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ پوائنٹ عرض کیا ہے, وہ اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں, کم از کم اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خدا کے دین کے حکم پہ کمپرومائز مت کریں. ہم نے اس بات کے اوپر بہت غور کیا ہے کہ اگر مجالس میں علمی معیار کم ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ تین گروہ ہیں یہاں پر, پڑھنے والا, منعقد کرنے والا, سننے والا. تین گروہ ہیں. ایک وہ ہے جس کو آرگنائزر کہتے ہیں, جس کو غلطی سے ہماری سوسائٹی میں کم اور پنجاب میں بہت زیادہ اسے کہتے ہیں بانی مجالس, جو اصطلاح میرے نزدیک بالکل غلط اصطلاح ہے. وہ بانی نہیں ہوتا, زیادہ زیادہ آرگنائزر ہوتا ہے, منعقد کرنے والا ہوتا ہے. بانی کم از کم نہیں ہو سکتا. بانی کہتے ہیں بنا اور بنیاد رکھنے والے کو. تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی بنیاد آئمہ نے رکھی ہے, ہم بانی نہیں ہو سکتے ہیں اس کے, بانی وہ تھے, اور نہ ہم ان مجالس کے بھی بانی ہو سکتے ہیں. ہم بانی نہیں ہیں, بنیاد انہوں نے رکھی, ہم پیروی کرنے والے لوگ ہیں. اپنے آپ کو بنا رکھنے والوں پہ جگہ پہ خراب نہ دیں. पहली बात तो ये कि एक ग्रुप वो होता है जो ऑर्गेनाइजर्स का ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप वो होता है जो बोलने वालों का ग्रुप होता है कि भाई ये क्या बोलेंगे, वो क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, किसको बुलाएंगे, और ये जो होता है इसकी जिम्मेदारी होती है ये क्या बोलेगा। अच्छा, तीसरा ग्रुप होता है सुनने वालों का ग्रुप। सही है, आप खुद पूछिएगा अपने आप से, इन तीन में फैसला कौन किरदार किसके हाथ में है, फैसला कौन किरदार किसके हाथ में है। अच्छा, एक आम देखने वाला कहेगा भाई खतीब के हाथ में है, खतीब के हाथ में है, ये जो चाहता है बोल सकता है। और मैं यहां पर बैठकर आपको मुतमईन होकर अर्ज करूंगा, खतीब के हाथ में हरगिज नहीं है, खतीब के हाथ में हरगिज नहीं है। अच्छा, दूसरा कौन नंबर पे आएगा, दूसरे पे कोई कहेगा अच्छा अगर इसके हाथ में नहीं है तो ऑर्गेनाइजर के हाथ में है, क्योंकि अगर ये जरा सा इधर उधर करेगा तो वो इसको हटा देगा, तो उसके हाथ में हुआ। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, सबसे ज्यादा सामईन के हाथ में है, सबसे ज्यादा सामईन के हाथ में। क्यों? हम फर्ज कर लेते हैं बोलने वाला भी मादा परस्त है, ऑर्गेनाइजर भी मादा परस्त है, फर्ज कर लेते हैं बदतरीन सूरत हाल, बदतरीन सूरत हाल ये, बोलने वाला भी मादा परस्त, ऑर्गेनाइजर भी मादा परस्त, सुनने वाले अच्छे हैं। फर्ज कर लेते हैं कोई एक माशरा है, वहां बोलने वाला मादा परस्त है, ऑर्गेनाइजर भी मादा परस्त है, सुनने वाले अच्छे हैं। अगर सुनने वाले अच्छे हुए तो मादा परस्त की मजलिस सुनने के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो खाली हॉल में ऑर्गेनाइजर बैठा होगा और बोलने वाला बोल रहा होगा, इस ऑर्गेनाइजर ने अगले साल इस बोलने वाले को नहीं बुलाना है, क्योंकि फर्ज है कि वो खुदा के लिए तो नहीं बुला रहा, वो तो मादा परस्ती के लिए बुला रहा है, मादा परस्ती के लिए बुला रहा है तो इसको पब्लिक चाहिए नहीं चाहिए, इसको पब्लिक बहुत चाहिए। अच्छा, अगर पब्लिक नहीं आए तो सिर्फ ये एक काम करेगा, ये देखेगा किसको बुलाने पे पब्लिक आती है, फर्ज है कि वो मादा परस्त। अच्छा, अगर वो खुदा परस्त हुआ तो वैसे ही इसको नहीं बुलाएगा, जो मादा परस्त बोलने वाला होगा उसको वैसे ही नहीं बुलाएगा, लेकिन अगर मादा परस्त भी हुआ तो पब्लिक के बगैर वो इसको नहीं बुलाएगा, वो सिर्फ ये देखेगा पब्लिक किसको सुन रही है, अगर पब्लिक अच्छे को सुन रही है वो अच्छों को बुलाएगा, और पब्लिक बुरों को सुन रही है वो बुरों को बुलाएगा। मैं अभी कहीं पर था तो वहां उन्होंने कुछ मिसाल दी कि एक पढ़ने वाले ने ये हरकत की मजलिस मुनक़द करने वाले के साथ, बहुत बड़ा एक हम लोग क्या कहें उसको धोखा, इतना बड़ा एक धोखा कर लिया, इतना बड़ा एक ड्रामा कर लिया, अगले साल उस पढ़वाने वाले ने फिर उसी को बुलाया जिसने पिछले साल इसके साथ धोखा किया, तो किसी ने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, कहने लगा इनकी खातिर। अब इससे कोई पूछे कि तूने मजलिस इनके लिए की थी अल्लाह के लिए की थी, तुझे तो मजलिस अल्लाह के लिए करनी थी, और इस बंदे ने इतना बड़ा एक धोखा भी कर लिया था, तूने फिर भी इसको मेंबर हुसैन पे बिठा दिया, क्यों किया? नफ्स परस्ती के मारे हैं, कह रहे इनकी खातिर, बंदों की खातिर। यानी अगर दिक्कत के साथ देखा जाए तो खुला शिर्क है कि इबादत कर रहा है ना खुदा की खातिर बंदों की खातिर, खुला शिर्क, लेकिन हो रहा है। और मुझे खतरा इस बात का है कि मैंने अर्ज किया हम तो इस मुसीबत से गुजरे और पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अक्लो शऊर हमारे अंदर बेदार हो रहा है कि नहीं हमें अल्लाह के मियार का ख्याल करना। इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी अब फंस रही है और बुरी तरह फंसती जा रही है, अल्लाह उन पर रहम करे, किसी तरीके से इस मुश्किल को उनके लिए भी आसान करें, हमारे लिए भी आसान करें इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कल और आज दो दिन की इस मेहनत का लुब्बे लुबाब क्या है? लुब्बे लुबाब ये है, माशरे में बाज़ औक़ात एक फितना आता है, फितना किसे कहते हैं, हक और बातिल की तशखीस ख़त्म हो जाती है, हक व बातिल की तशखीस ख़त्म हो जाती है, उसके मुख्तलिफ असबाब बयान किए, दो असबाब आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, इसके राय हल को अब आपकी खिदमत में चंद मिनट्स में अर्ज़ करना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं और आप इस गुफ्तगू में अगले मरहले में कल दाखिल होंगे। चंद नुकात में इसके हल को बयान करने की कोशिश करते हैं, अलबत्ता गुफ्तगू के दौरान कुछ ना कुछ अर्ज कर दिया है, जो मुश्किल थी वो शख्सियत परस्ती की थी, जो मुश्किल थी वो ये थी कि हमने अल्लाह के उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज किया है। अब हल क्या है, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, حل کو بیان کرنے سے پہلے پھر ایک مقدمے میں ایک چھوٹی سی گفتگو اور عرض کر دوں. اللہ کی صفتوں میں سے ایک بنیادی ترین صفت ہے جس کو ہم نے اصول دین سمجھا ہوا ہے اور بالکل صحیح سمجھا ہوا ہے, وہ یہ کہ خدا عادل ہے. خدا عادل ہے. عادل ہے کیا مطلب ہے؟ جو جس کا حق ہوگا وہ اس کو ضرور دے گا. ہو ہی نہیں سکتا کسی کا حق ہو اور خدا نہ دے. اور اب پہلے بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں, شاید دوبارہ اپنے طور پہ سوچتا ہوں, اگر ہدایت حاصل کرنا میرا حق ہو تو کیا خدا مجھے گمراہی میں مبتلا ہونے دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ایک قوم کا حق ہے کہ اس کو ہدایت ملے اور خدا دیکھے کہ قوم کا حق ہے کہ اس کو ہدایت ملے پھر بھی حق نہ دے, یہ ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا معاشرہ صحیح ہو جائے, اور معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہوں وہ اچھے لوگ ہوں, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے ہو جائیں, تو پھر آپ اپنے ساتھ ایک کام کر لیجئے, آپ اپنے آپ کو بہتر بنا لیجئے. جیسے ہی آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے خدا کا نظام عدل کہے گا اچھی قوم کو برا لیڈر نہیں ملنا ہے, اچھی قوم کو اچھا لیڈر ملنا ہے. یہ خدا کا لطف ہے کہ بعض اوقات بری قوم کو اچھا لیڈر دیتا ہے, یہ خدا کا لطف ہے. کوفی اچھے نہیں تھے, ان کو امیر المومنین کی صورت میں اچھا لیڈر مل گیا, یہ ہوتا ہے. کفار مکہ اچھے نہیں تھے, اللہ کے نبی کی صورت میں اچھا لیڈر مل گیا. لیکن ہم یہ سوچیں, غور فرمائیے گا, ہم یہ سوچیں میدان کربلا میں انصار حسین اچھے ہوں اور ان کو حسین نہ ملے, اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. کہ انصار حسین تو اچھے تھے اور ان کو لیڈر برا مل گیا, نہیں, خدا یہ نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگوں کے اندر اتنے لوگ اچھے ہوں کہ آپ کو اور مجھے اللہ کی حجت نصیب ہونی ہو تو خدا ایک سیکنڈ نہیں روکے گا, پھر ظہور ہو جائے گا. اصل داستان یہاں پر ہے. اب میں آپ سے جتنی باتیں کرتا رہا ہوں نا کہ آپ دیکھنے والے کے اندر, بٹھانے والے کے اندر میں معیار رکھیں, وہ معیار رکھیں, آپ شاید غلطی کر گزریں, جیسے میں غلطیاں کرتا ہوں آپ بھی غلطی کر گزریں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں, آپ خدا اچھے کو یہاں بٹھائے گا ہی بٹھائے گا, کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا پھر. یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. یعنی میں خود عمل نہ کروں اور خدا سے کہوں خدا میں احتیاط کروں گا کہ برا آدمی نہ آئے, میں غلطی کروں گا برا پھر بھی آئے گا. لیکن اگر میں خود اچھائی کی طرف چلا جاؤں, اب خدا اچھا دے گا, اب اچھائی نصیب ہونی ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے گھر سے لے کر امام کی حجت کے ظہور تک انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد, ما صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. یہ اصل جو حل ہے وہ یہیں پر ہے. اب اس سب کو ہم سمرائز کرتے ہیں. اب ایک معاشرے کو فتنے میں مبتلا دیکھ رہے ہیں, فتنے میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگ صحیح شناخت نہیں کر پا رہے. فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ ثقافت خراب ہو گئی ہے. اس کا حل کہاں سے نکالیں گے؟ حل بہت آسان ہے. اب اپنی ثقافت کو صحیح کرنا شروع کر دیں, اپنی ثقافت کو صحیح کرنا شروع کر دیں. جو خرابی, اچھا اپنے آپ کو بھی کہاں سے شروع کریں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی مجھ سے جنرلائز کہہ دیتا ہے بھائی اپنے آپ کو صحیح کرو, میں بھی سنتا ہوں ہاں ٹھیک ہے صحیح کروں گا, اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے. میں اس کو اور تھوڑا سا بریک کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تھوڑا اور چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے اندر کچھ خرابیاں ایسی ہوں گی جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہوں گی, یہ خرابیاں ہوں گی میرے اندر جو مجھے نظر نہیں آتی ہوں گی, ان پر خدا شاید معاف کر دے گا, میں نہیں دیکھ پا رہا. صحیح ہے, البتہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, مجھے کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ مجھے بتائے. بالکل ایسے ہی جیسے میں تو سمجھتا تھا میں صحت مند ہوں, لیکن چیک اپ پھر بھی کرواتا ہوں. کیوں چیک اپ کرواتا ہوں ڈاکٹر سے؟ مجھے کہ بھائی میرے دیکھنے کا کیا فائدہ, کوئی ایکسپرٹ کہے کہ میں صحیح ہوں تو پھر میں اطمینان کروں کہ ہاں بھائی میری باڈی صحیح کام کر رہی ہے, تو میں چیک اپ کرواتا ہوں اپنا. چلو فرض کر لیتے ہیں مجھے اپنی برائی نظر نہیں آ رہی, اس پہ خدا شاید مجھے معاف کر دے, شاید میرا حساب کم لے, سزا شاید نہ دے. لیکن ایک اور مصیبت ہے, اگر مجھے اپنی چند خرابیاں واضح نظر آ رہی ہیں, اب بھی صحیح نہ کروں अब इसका मतलब है मैंने माशरे में बिगाड़ का रास्ता खोल दिया है। तो अब सही कहां से शुरू करें? आप और मैं अगर माशरे की सख्ती से थक रहे हैं, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग थक गए होंगे कि भाई बहुत खराब हो गया मामला, अगर इससे थक रहे हैं फिर एक सादा सा कानून है वहां से शुरू कर लें, आपको अपनी जो बुराई समझ में आती है उससे लड़ना शुरू कर दें। जो बुराई समझ में आ रही है, मैंने कहा कुछ बुराइयां ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आ रही होंगी, एक्सपर्ट चाहिए होगा जो बताए कि भाई तेरे अंदर ये खराबी है, मैं कह रहा हूं उसको अभी छोड़ दें, उसको भी हिसाब करना है, किसी एक्सपर्ट से पूछना है। लेकिन कुछ खराबियां होंगी जिनके बारे में कतअन पता है कि ये है मेरे अंदर, उससे लड़ना शुरू कर दें, आपका काम तो शुरू हो जाएगा, अपनी जिंदगी में इस्लाह तो शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब सिर्फ एक काम करना है, बस आप इतनी देर यहां पर बैठे हैं, अगर मजलिस के आदाब में मुमकिन होता तो मैं ये अभी ये कर लेता, मैं कहता मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो जाऊंगा, आप अपनी जिंदगी पर गौर कर लें। अगर मजलिस के आदाब में मुमकिन होता ना तो मैं अभी कर लेता, लेकिन यहां मुमकिन नहीं है कि मैं आपसे इस तरह से कहूं। हम लेक्चर्स में कर सकते हैं, शायद यहां नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूं, मैं सोचूं कौन सी मेरी ऐसी बुराई है जो मुझे भी पता है कि हाँ ये बुराई है, उसको क्यों नहीं सही कर रहा हूं, कम अज कम माशरे की सख्ती की खातिर सही कर लूं। अब इतनी सख्ती हो गई है, हम लोग जाने दे रहे हैं, यानी लिटरली हम में से बाज लोग हैं जिनकी जिनकी जान हथेली पर है इस वक्त, अब भी अगर हम सही नहीं करेंगे तो क्या गारंटी है कि अभी हम जिंदा हैं? हमें क्या पता, बाज की तो मैं वाकई हमारी जान हथेली पर है बाज की, तो भाई इतना मौका आ चुका है, इतने लोग शहीद हो गए माशरे के अंदर, कम से कम इसी की खातिर अपनी इसलाह कर लें। और जैसे ही हम इस इस्लाही अमल को शुरू करते हैं, मैं नहीं कह रहा सख्तियां नहीं आएंगी, नहीं शायद सख्तियां और आएंगी, कम से कम एक फायदा होगा, मैं अल्लाह के सामने सुरखरू रहूंगा, मेरी मौत अच्छी हो जाएगी, मौत अच्छी होगी। एक नफीस रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इस रिवायत का ताल्लुक हालात हाजरा से भी बन सकता है, हालात हाजरा से ही बन सकता है। रिवायत में लिखा अल्लाह के रसूल से रिवायत है, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने के इम्तिहानात से तंग मत होना। ये सबको पता है कि जो आखिरी जमाना है इससे मुराद क्या है, इमाम की तशरीफ आवरी से कुछ पहले का वक्त। फरमाया ये जो आखिरी वक्त हो, इस जमाने के इम्तिहानात से तंग मत होना, यानी तुम परेशान हो जाओ, नहीं परेशान नहीं होना, क्यों? इन इम्तिहानात की रोशनी में मुनाफिकों के पर्दे चाक हो जाएंगे, इन इम्तिहानात की रोशनी में मुनाफिकों के पर्दे चाक हो जाएंगे। मुनाफिकों के पर्दे चाक होंगे क्या मतलब? कुछ लोग होंगे जिनके दिल में हक नहीं होगा, जबान पे हक कह रहे होंगे, जब इन मुसीबतों में फंसेंगे उनकी जबानों से वो जो जाहिरी हक होगा वो खत्म हो जाएगा, जहां होंगे वहां पहुंच जाएंगे, जहां होंगे वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, जाहिरी तौर पर आसान तरीन काम क्या होगा? जब दीन के नाम पे सख्ती आएगी ना, ये दीन से दस्तबरदार हो जाएंगे, ठीक है? पहले भी दीन के साथ नहीं थे, जबान के लकलके में दीन के साथ थे, जब दीन के नाम पे सख्ती आएगी कि भाई अब सिर्फ मामला इतना नहीं है कि 10 दिन घर से निकलना है नहीं निकलना है, अब तो ये है कि जान जानी है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई मुनाफिकीन के पर्दे चाक हो जाएंगे, जिनके अंदर निफाक होगा वो दीन से दस्तबरदार हो जाएंगे, जो अहले बैत के वाकई चाहने वाले होंगे वो मैदान में बाकी रह जाएंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कौमों के साथ ये हो रहा है, अब ये वक्त शायद वही वक्त हो, हम कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम नजर ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो मुद्दतों तक बेजाहिर तारीफें तमजीदें करते रहे अचानक बदल गए, अचानक बदल गए, अपने चेहरे को किसी और तरीके से पेश कर दिया। अब मैं 2-4 की भी मिसालें लूं तो शायद कोई कंट्रोवर्सी बाद में खड़ी हो जाए कि किस तरीके से कोई आदमी यहां पर बड़ा पाको पाकीजा था, अहले बैत का नाम भी लेता था, लंदन गया, वहां जाकर 25-30 तकरीरें शियों के खिलाफ कर डाली, बाकायदा अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये किया वो किया, पता नहीं क्या कुछ बोल डाला, और बाद में जब उससे पूछा किसी ने कि तूने किया क्या है, तो कहना था वहां पे एक टेलीविजन था, वहां पे कोई इस तरह से हमारी मोहतरम शख्सियतों के बारे में गलत कह रहा था, तो मैंने कहा मैं भी गलत कहूंगा, ये इल्म का मेयार है, یہ تمہارا علم ہے, یہ جہالت ہے تمہاری کہ تم نے ایک جاہل کو غلط کرتے دیکھا تو تم نے بھی جہالت شروع کر دی. اگر وہ غلط کو غلط کہہ رہا تھا یا صحیح کو غلط کہہ رہا تھا, تم تو قطعاً صحیح کو غلط کہہ رہے ہو, تم تو قطعاً صحیح کو غلط کہہ رہے ہو, یہ تمہارا علم ہے. ایک پہلے اس کا نقاب اٹھا تھا, وہ جو ڈاکٹر تھا اور وہ کافی مشہور تھا لیکچر دینے میں, اس کا نقاب اٹھا کہ اس نے یزید کی حمایت کر دی. لگتا ہے یہ بہت ہوگا, یہ بہت ہوگا, یہاں منافقوں کے پردے چاک ہوں گے. اچھا ہے مصیبتوں سے گزر لیں گے, مصیبتوں سے گزریں گے ایمان سامنے آئیں گے, ہم لوگوں کے اندر تقویت آئے گی کہ بھائی اب اگر دین پہ چلنا ہے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلنا ہے, اور واقعی جرات نظر آئے گی کہ بھائی میں کہیں اور پہ عرض کر رہا تھا دو دن پہلے, خدا شاہدہ اس طرح سے ہوا, میں طالب علمی کے وقت میں قم میں روایت پڑھتا تھا, بہت ساری روایتیں تھیں اس ٹاپک کے اوپر. ایک میں نے ایک آرٹیکل مجھے آتا تھا طالب علمی کے دور میں, شروع میں بالکل یہ آرٹیکل ایک پڑھا تھا, اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا کتمان سر, کتمان حق. کتمان کہتے ہیں چھپانے کو عربی میں, کتمان کہتے ہیں چھپانے کو, کتمان حق یعنی حق کو چھپانا, صحیح ہے, حق کو چھپانا. اچھا اس آرٹیکل میں پتہ نہیں کتنی روایتیں لکھی تھیں کہ جو حق کو جانتے بوجھتے نہ کہے اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کو خدا یہ کرے گا, اس کو یہ کرے گا. اس کے بعد خاص کر لکھا تھا اگر عالم کو پتا ہے کہ حق کیا ہے اور نہ کہے تو اس عالم کے ساتھ یہ ہوگا, اس عالم کے ساتھ یہ ہوگا. یعنی عام آدمی کا خاموش رہنا برا نہیں ہے, عالم کا حق کو پامال ہوتے دیکھنا اور خاموش رہنا یہ برا ہے, یہ برا ہے. پتا نہیں کتنا کچھ. اچھا اب مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں طالب علم اس کو پڑھتا تھا اور میں سوچتا تھا نماز واجب ہے, کسی کو یہ کہنے میں کیا مصیبت ہے, بھائی کوئی کیوں چھپائے گا اس کو کہ نماز واجب ہے, کوئی کیوں چھپائے گا. مثلا روزہ رکھنا واجب ہے, کوئی اس کو کیوں چھپائے گا, اس میں کیا چھپانے والی بات ہے, قرآن کریم پڑھنا چاہیے. تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ جو روایتیں کہہ رہی ہیں کوئی جانتے بوجھتے حق کو چھپائے, یہ اس نے اتنا غلط کیا, اتنا غلط کیا, اتنا عذاب, اتنا سختی, اتنی سختی. تو میں کہتا تھا بھائی یہ کرے گا کون. اب سمجھ میں آتا ہے, اب سمجھ میں آتا ہے. ایک آدمی غلط پہ غلط بولے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے, اور کوئی کہنے والا نہیں ہے تیرے سر پہ بال ہیں یا نہیں ہے, اتنی بھی کسی میں جرأت نہیں ہے. کوئی ناانصافی کیے چلا جا رہا ہے, کیے چلا جا رہا ہے, اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں کہ بھائی اس مظلوم کو مار کیوں رہے ہو, ان سب نے حق کو چھپا لیا نا, یہ سب اس عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں, کیوں حق کو چھپا رہے ہیں, کیا مظلوم نہیں مر رہے یہاں پہ. ایک عورت کو کوئی ذبح کر دے, قتل کر دے, یہ مظلوم ہے یا نہیں ہے, کیا غلطی ہے اس کی, اتنے مظلوم مر رہے ہیں اور لوگ بولنے والے نہیں ہیں, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, یہ کتمان حق نہیں ہے. ظلم کے خلاف اتنی روایات ہمارے پاس ہیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. میں سوچتا یہ روایتیں تو کچھ سمجھ میں آتی تھی کہ چلو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے ظالم مارے گا, لیکن حق کو چھپاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب اس دور میں سمجھ میں آتی ہیں, ہاں بھائی حق کو چھپانا وہ بھی ایک مصلحت ہے. یہ لوگ کیوں حق کو چھپاتے ہیں, ان کو پتا ہے اگر حق کو بول دیں گے اپنی بھی ناک کٹے گی, دوسروں کے سامنے مصیبت پڑ جائے گی, اس لیے حق کو نہیں بولتے. ہمیں ہم اچھا ہے ہم امتحانات سے گزر جائیں, اچھا ہے ان امتحانات سے گزرے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے ہم خود کتنے پانی میں کھڑے ہیں, اب بولیں گے یا نہیں بولیں گے, سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ بہت اچھا ہو گیا, اس اعتبار سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہم مصیبتوں میں پڑھیں گے, مصیبتوں میں پڑھیں گے ہم اپنے ایمان کو سنوار پائیں گے. تو لب لباب ایزان محترم یہ ہے, ہم سختیوں کے دور میں ہیں لیکن یہ سختیوں کا دور اچھا دور ہے, یہ لوگوں کے اندر جو ہنر ہے اس کو نکھار دے گا, نکھار دے گا, اپنے ایمان کو آزمائیں گے, آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے اب ہم نے دین کے لیے کیا کرنا ہے. اور ہر سختی کے بعد اللہ نے ایک آسانی رکھی ہے, انما العسر یسرا, ہر سختی کے بعد خدا نے ایک آسانی رکھی ہے. یہ قوم اس سخت مرحلے کو طے کرے گی, ایک آسانی کا دور بھی آئے گا, ایک اچھائی کا دور بھی آئے گا. اور اس سختی میں کچھ لوگ اپنے اپنے کمالات کو حاصل کر رہے ہیں, کمالات کو حاصل کریں گے. مثلا جو لوگ شہید ہو رہے ہیں قطعاً کمالات کو حاصل کر رہے ہیں, خدا نے متعال شہادت کے اوپر مظلوم خون کے اوپر کمالات دیتا ہے. وہ اپنے کمالات کو حاصل کر رہا ہے. کچھ لوگ ان امتحانات کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دیں گے, وہ بھی کمالات کو حاصل کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو شعور حاصل کر لیں گے کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے. یہ سب ہوگا. اور سب سے بڑا اطمینان یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا جرم صرف ایک ہے, یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اور کوئی جرم نہیں ہے. ایک آدمی بیچارہ سائیکل کی دکان پہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہے, کوئی اس کو آ کے مارتا ہے, اس کا کیا جرم ہے؟ کوئی مارکیٹ جا رہا ہے اور بچوں کے ساتھ مار دیا جاتا ہے, کیا جرم ہے اس کا بھائی؟ کوئی پیسے کی خاطر مرا ہوتا تو ہم کہتے چلو پیسے کے نام پہ مرا ہے. ہم سب کو پتا ہے اگر شہر کراچی کے اندر اس سال سینکڑوں لوگ ہمارے شہید ہوئے ان کا کوئی جرم نہیں تھا, یہ اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے. الحمدللہ یہ ایک طرح سے ایک معنی میں سعادت ہے. ہاں دشمنوں کی حرکتیں ہیں, سازشیں ہیں, لیکن میں اس کو اس عنوان سے دیکھتا ہوں ہمارے ایمان کے لیے. ہمارے ایمان کے لیے آپ شہید الشہداء سے نصرت طلب بھی کریں. اس دور میں جو سختیوں کا دور ہوتا ہے انسانوں کے ذہن خود بخود خدا کی طرف جا بھی رہے ہوتے ہیں, عبادات کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو عبادات سے مضبوط کریں, اپنے آپ کو زیارات کے ذریعے سے مضبوط کریں, سید الشہداء کے دامن سے اتصال پیدا کریں. مثلاً ممکن ہے کوئی یہ کہے ہمیں دشمن کا خوف آتا ہے, تم بے خوفی چاہتے ہو, تمہارے دل سے خوف مٹ جائے, سید الشہداء سے کیوں نہیں پوچھتے, انصار حسین سے کیوں نہیں مدد لیتے؟ انصار حسین ہر طرف سے مصیبت میں مبتلا تھے. آج تک اتنی تاریخیں گزر گئیں, 1400 سال گزر گئے, آج تک کوئی روایت سنیے کہ کسی حسین کے لشکر میں بیٹھے شخص نے خوف کا اظہار کیا ہو؟ کبھی کسی نے خوف کا اظہار نہیں کیا. ایک عجیب روایت دیکھی اور آپ کے سامنے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گا یا اور لوگ ظاہر بتاتے ہوں گے, عجیب روایت تھی. شب عاشور یا عاشور کے دن دو صحابی امام حسین کھڑے تھے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ ایک مذاق کی بات کہی. اس نے کہا کہ سخت وقت ہے, اتنا سخت وقت ہے, اس سخت وقت میں یہ مذاق کی بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ مذاق کا وقت نہیں ہے. کہنے لگا تو نے صحیح کہا, سختی ہے, مذاق کا وقت نہیں ہے, لیکن اپنی آنکھوں سے جنت کو اتنا نزدیک دیکھتا ہوں نا تو مذاق کرنے کا دل چاہتا. یہ لوگ اس یقین پر کھڑے تھے کہ مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے سختی ہے, ابھی میرا لاشا پامال ہوگا, ابھی میرے جسم کے اوپر زخم لگیں گے, لیکن مجھ میں اور جنت میں فاصلہ کتنا ہے. کہنے لگا بس یوں جاؤں گا, حملہ کروں گا, یہ مجھے ماریں گے, میں جنت میں جاؤں گا, اتنا سا فاصلہ. یہ معرفت ہے, یہ معرفت ہے, اور یہ سید الشہداء کے نام کا اثر ہے. جتنا امام حسین سے رابطہ جوڑتے چلے جائیں گے آپ کا دل کھلے گا, آپ کا دل کھلے گا. جتنا سید الشہداء سے نزدیک ہوں گے موت آپ کے لیے حقیر ہو جائے گی, موت حقیر ہونی چاہیے. اور سید الشہداء کے تمام اصحاب میں ایسے ہی تھا. یعنی انسان کیا سوچے, اصحاب تو بڑے جلیل القدر, اب کوئی سوچے حضرت قاسم جیسا بچہ, حضرت قاسم کی سن کتنا ہے, حضرت قاسم جیسا بچہ شب عاشور سید الشہداء سے ایک جملہ پوچھتا ہے. سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا یہاں سب لوگ شہید ہو جائیں گے, ہر ایک کا بتا رہے ہیں, فلانی وہاں شہید ہوگا, فلاں یہاں شہید ہوگا. سید الشہداء سب کا بتا دیتے ہیں, وہ مظلوم بچہ صرف پوچھتا ہے امو جان یہ سب لوگ شہید ہوں گے, میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ ہم لوگوں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ سن لیا کہ مثلاً بچے نے یہ کہا, کوئی قاسم کی ماں سے پوچھے یہ جملہ کیسا لگا ہے کہ یہ قاسم امام حسن کی نشانی ہے, یہ یتیم بچہ ہے, اب اس بچے کے دن ہی کتنے ہیں, لیکن یہ بچہ سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہے اور شجاعت میں بنی ہاشم کا نمائندہ ہے. سید الشہداء سے کہتا ہے چچا یہ سب لوگ شہید ہو جائیں گے, میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے, یہاں تک کہ شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. جیسے ہی حضرت قاسم سنتے ہیں شیرخوار علی اصغر شہید ہو جائے گا, فوراً پلٹ کر کہتے ہیں امو جان کیا دشمن ہمارے خیمے تک بھی آ جائیں گے؟ اب بچہ اپنی زندگی بھول گیا ہے, بچہ اپنی شہادت بھول گیا ہے, بچے کو بس ایک غم کھایا جا رہا ہے, میری پپی اماں کے پردے کا کیا ہوگا,
میری بہنیں بھی تو میدان کے اندر ہیں، ان کے پردے کا کیا ہوگا؟ سید الشہداء قاسم کی کم عمری کو دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، بس اتنا کہتے ہیں بیٹا علی اصغر کو لے کر میں میدان کی طرف جاؤں گا، میں اس طرح شہید ہو جائے گا بچہ، لیکن قاسم کو نہیں بتاتے کہ بیٹا یہاں پر ایک شاب غریبہ بھی آئے گی، وہاں بیویوں کے ساتھ پتا نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، اور وہ بیویاں بازاروں میں بھی جائے گی۔ قاسم تو شہید ہو گئے لیکن سر قاسم بازاروں میں دیکھتا ہوگا، ارے میری پپی ابا کا پردہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
پروردگار تجھے واسطہ، محمد و آل محمد کا پرچم اعضا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ تو نے سید الشہداء کے غم میں رونا نصیب کیا ہے پاک پروردگار، اس پرچم کو سر بلند رکھنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔